آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔
اے خدا میرے بابا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے کو بھی ساز رکھ۔
سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی،
جد کی بارویں غوث اعظم ملی گے تجھے، گیارہویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے،
محمد کے ہے سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله، صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے منے کی لاش صفحہ نمبر ایک پر ہے۔ نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم سراپا جود و کرم، حبیب مکرم، محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی یہ کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1436 ہجری کی آج بڑی گیارہویں شریف ہے، یعنی ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ربیع الاخر کی آج گیارہویں رات ہے، اور خوب غوث پاک کی یاد میں فقراء البغداد آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں غوث پاک سے خیرات لینے کے لیے جمع ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے باپا جان، میں فیضان مدینہ سردار آباد امامت کورس کے درجے سے محمد قمر الحق اتاری عرض کر رہا ہوں۔ محلے کی عورتیں امام صاحب کے پاس اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے لے آتی ہیں، اگر ان کو منع کیا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر.
بچے پر دم کرنا جائز ہے؟ آپ یہ کہلوا دیں کہ یعنی کسی اسلامی بھائی کو اگر ہو تو اشارہ کر دیں وہ بچے کو لے لے, مگر وہ اسلامی بھائی پھر دیکھے گا, بچنا تو ہے نہیں. تو ایسی صورت میں یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دم کر دیا جائے, آنکھیں بند کر کے دم کر دے تو وہ تھوڑی بولے گی آنکھیں کیوں بند رکھی ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے, امام کو اپنے مقتدیوں سے رقم اور تحائف لینا کیسا ہے؟ کیا اس سے امام کی شخصیت پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں, دعائے مغفرت سے بھی نواز دیجیے.
تحفہ یا نذرانہ لینا جب کہ کسی نے اپنے طور پر پیش کیا, یہ بالکل جائز ہے. البتہ کس کا لے کس کا نہ لے, اب یہ تو اتنا دل گردہ کہاں سے لائے گا. یہاں تو پرایا مال کسی صورت سے ملتا ہو تو آنا چاہیے. تو یہ کہ کس کا لینا چاہیے کس کا نہیں لینا چاہیے, یہ آدمی غور کر لے تو کبھی لے لے کبھی نہ لے, تاکہ حریص نہ بن جائے. سب کا ہی رکھنا شروع کر دے گا تو حرص بڑھتی چلی جائے گی, پھر وہ کبھی نہیں دے گا تو دل میں اس کا میل پیدا ہو, بس بسے آئیں. یا دینے والا حریص نہ سمجھے آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی آپ کو آزمانے کے لیے بھی دے رہا ہو. تو یہ مطلب اس کی آہستہ آہستہ اس کا تجربہ, مگر یہ کہ ہرس جو ہے نا یار یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. کوئی دیتا ہے تو بہت مزے کو مزہ آ جاتا ہے, اس کی مطلب لاکھ خامیاں ہو نا, چھٹے بٹے داڑھی منڈا ہو, ایسا میٹھا لگے گا جب وہ رقم دے گا نا. اور با امام سادہ سا نیک بندہ پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا, نگاہیں نیچے, وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا. بالکل کبھی ایک ٹکا دیا ہی نہیں اس نے یار, اچھا وہی لگے گا جو پیسے دکھائے. یہ ہماری مطلب کیفیت ہے. تو ایسی اگر اس کا علاج یہ صورت ہو سکتی ہے کہ نہ لے, لیکن جب نہیں لے گا نا تو اس میں شیطان کا ایک وار اور ہوگا, اس سے بھی بچنا ہوگا کہ یار یہ متاثر ہوگا نہیں لوں گا تو, یار اس کو پڑی نہیں ہے دنیا کی, یا لوگوں کو مطلب پتا چلے گا تو لوگ متاثر ہوں گے, اپنی یار وقار بڑھے گا. پھر کوئی جب تعریف نہیں کرے گا نا یار آپ کو تو پیسوں کا پڑی نہیں ہے, تو پھر خود بولے گا میں نہیں لیتا کسی سے پیسے, میرے پاس تو یوں آتے ہیں یوں آتے ہیں, اپنے منع کر دیتے ہیں. تو یوں مطلب یہ سب آفتیں. چلو یہ اگر یہ بیان کرتا بھی ہے تو اس میں پھر کس لیے بیان کرتا, یہ غور کر لیں کہ عزت بڑھانے کے لیے بیان کر رہا ہے یا یہ خود کوئی ایسا ہے کہ اس کے شاگرد ہیں بہت سارے یا پیر ہے مریدین ہے, اور نیت ان کو سمجھانے کی ان کو ترغیب دینے کی ہے, نیت کیا ہے بتانے میں, یہ اس پر غور کر لیں کہ بتانے میں رسک ہی رسک ہے, نہ بتانے میں خطرات بہت کم ہے. وہ خطرہ تو رہے گا کہ جی چاہے گا کہ میری تعریف کی جائے, لیتا ہی نہیں, اسے پڑی نہیں ہے اس کو تو اللہ والا. تو یہ کہ ہر طرف بندہ جو ہے نا شیطان کے مطلب وہ بس وہ گہرے میں ہوتا ہے, ہر طرف وہ خطرات کی گنے تکی ہوئی ہے, ہر طرف سے فائرنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بس جس کو بچائے وہی بچے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
تیری روزی مجھ کو عطا کر دے داتا, تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم. بپا اس وسوسے کا علاج تو نکال دے, کسی کو شیطان نے تھا کان میں پھونکا مار گیا, مار کے چلا گیا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, ایسا پھر کر دو بابا کہ وسوسے کی کاٹ ہو جائے. شیطان کے خلاف جنگ.
شہزاد اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام ہے جس میں یہ ہے کہ میری روزی مجھ کو عطا کر دے مرشد, تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم. یہاں روزی سے مراد لیا جائے کہ حصہ, میرے در میرا حصہ. اب یہ کہ حقیقت میں روزی دینے والا اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. موت کون دیتا ہے؟ آپ بولیے کون دیتا ہے موت؟ اللہ دیتا ہے نا, حقیقت میں اللہ ہی دیتا ہے, لیکن مجازن دوسرے بھی دیتے ہیں نا, کہ اللہ تعالی کے حکم پر قرآن کریم میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرما دو کہ ملک الموت تمہیں وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں. تو حقیقت میں تو رب ہی موت دیتا ہے، لیکن دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ملک الموت تمہیں وفات دیں گے. اسی طرح حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تعالی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بھی ہے جب ذوالقرنین دیوار کھڑی کر رہے تھے تو اس وقت جس کو سد سکندری بھی کہتے ہیں، یاجوج ماجوج کے لیے دیوار جو کھڑی کی گئی تو بہت مضبوط دیوار ہے. آج کی سائنس کا بھی اس میں کوئی مطلب ہے کہ پہنچ نہیں سکتی، یہ دیوار ایسی ہے. اور یہ قیامت کے قریب ہی یاجوج ماجوج جو یہ روز اس کو چاٹتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں پھوڑتے ہیں، لیکن یہ پھر کل ادھورا کام کریں گے کہ اگر چلے جاتے ہیں دیوار پھر وہیں کی وہیں، پھر آخر میں یہ جب انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ بقیہ کام کل کریں گے تو یہ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں اس کو ملے گی، اور یہ اللہ کی عطا سے سب ہوگا تو پھر یہ دیوار کو ہٹانے میں توڑ پھوڑ کرنے میں کامیاب ہوں گے، پھر یہ دنیا میں داخل ہو جائیں گے تو تباہی مچائیں گے. تو یہ سکندر ذوالقرنین کا قول قرآن کریم میں نقل کیا، اعینونی بقوہ، مدد کرو میری ساتھ قوت کے. حقیقت میں اللہ مدد کرنے والا، لیکن مجازی نسبتیں بہت ہو سکتی ہیں، ہم بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہی ہیں. اسی طرح روزی، تو آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، تنخواہ کم پڑتی ہے، بڑھانی ہوتی تنخواہ تو کیا چپکے سے کونے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، سیٹھ کو اپلیکیشن دیتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں، اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، فلاں ہو گیا، تنخواہیں بڑھاؤ، ہے نا، کتنے مطالبے ہوتے ہیں، تنخواہیں بڑھاؤ، ہماری تنخواہ بڑھا دو، ہمارا علاج کے لیے، فلاں کے لیے اس طرح کا مطلب ہم کو مراعات دو، یہ سب سیٹ سے مطالبے ہوتے ہی ہیں نا، یہ تو دنیا جانتی ہے اس کو کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ روزی، اپنا حصہ، اپنا رزق لوگوں سے مانگی رہنا، اور اللہ تعالیٰ سب روزی دینے والوں سے بہتر ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے، آیت قرآن ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے، بہتر ہے، خیر، اچھا ہے، بھلا ہے، بہتر ہے. اب یہ کہ رازقین ہی اس بات کی علامت ہے کہ رزق دینے والا ایک نہیں ہے، حقیقت میں ایک ہی ہے، وہ رب ہے، مجازن بہت سارے رزق دینے والے ہیں مگر سب سے وہی بہتر ہے. تو اب اگر ان رازقین میں اگر غوث پاک سے بھی کچھ عرض کر دیا جائے تو کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لے کر ہمیں دیں گے ہماری روزی، ہمارا حصہ. تو اس لیے یوں مطلب اس میں، اس شعر میں کوئی ایسا ٹینشن والی بات نہیں ہے، مراد یہی ہوتی ہے کہ جو بھی جس کو جس سے ملتا ہے ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے دیا تو وہ ہمیں دیتا ہے، چاہے وہ نبی ہوں چاہے ولی ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، عطائیں کرتے ہیں، شفائیں دیتے ہیں، سب کچھ یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اپنے آپ کوئی نہیں کرتا، نہ اپنے آپ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، نہ اپنے آپ سیٹھ تنخواہ دیتا ہے، سب اللہ کی طرف سے، اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تو یہ سب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو وہ ہمیں دیتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کرے کہ آپ کا وسوسہ ہو تو وہ دور ہو چکا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی وسلم
علی محمد.
باپا جان، میرا نام احمد رضا تاری ہے، میں پنجاب ضلع راجن پور سے فیضان مدینہ میں امامت کورس کرنے کے لیے آیا ہوں. بابا جان، میری اور میرے والدین کے لیے اور ساری امت محمدیہ کے لیے مغفرت کی دعا ہے. بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جس عورت کا بچہ یا بچی فوت ہو جائے، اکثر عورتیں اس سے نفرت کرتی ہیں، مثلاً کسی کے ہاں بچہ وغیرہ پیدا ہوا ہو تو وہاں تو 40 دن تک اس عورت کا جس کا بچہ یا بچی فوت ہوا ہو گھر میں آنا مناسب نہیں سمجھتے. باپا جان اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ.
جس کی یا وفات ہو گئی بچے کی تو عزیزوں کو رشتہ داروں کو محارم جو عورت کے ہیں ان کے لیے تو سنت ہو گیا کہ تعزیت کریں. تعزیت کرنا سنت ہے. اس طرح باپ بھی تو ہے نا بچے کا, باپ سے بھی اس کے عزیز رشتہ دار دوست احباب تعزیت کریں تو تعزیت کرنا سنت ہے. اور نعوذ باللہ نفرت کرنا یہ تو ہلاکت ہے. تعزیت سے قدرے دل بیلتا ہے, تسلی ملتی ہے, غم سہنا آسان ہوتا ہے. ایک تو اولاد کا غم اور اوپر سے اس کے گھر کا بائیکاٹ, یہ تو غم بالائے غم ہو گیا اور ایسا نہ کیا جائے. سخت بری بات ہے یہ. نہ اس سے نفرت کی جائے بلکہ اس کو زیادہ اس وقت شفقت کی ضرورت ہے, ہمدردی کی ضرورت ہے تاکہ اس کا غم جو ہے یہ تھوڑا ہلکا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد.
غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار کے کچھ مناظر ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں آئے, آپ کو دکھاتے ہیں.
میرے دل کرو پریشان ہاسپیا جیلانی میرے ہاسپیا جیلانی ہاسپیا جیلانی
میرے ہاسپیا سرکار میرے ہاسپیا سرکار کر دو میرا بیڑا پا
کر دو میرا بیڑا پا ہاسپیا جیلانی میرے ہاسپیا جیلانی ہاسپیا جیلانی میرے ہاسپیا جیلانی
میری دل کرو پریشان
ہاسپیا جیلانی میرے ہاسپیا جیلانی.
پیارے باپا جان میں فضان مدینہ سردار آباد امامت کور سے فیاض حسین عطاری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. عموماً مساجد میں قرآن پاک رکھنے کا رجحان زیادہ اور پڑھنے کا کم ہوتا ہے, شاید اسی کی وجہ سے مساجد میں شہید قرآن مجید زیادہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ارشاد فرمائے کہ ان شہید قرآن پاک اور پاروں کا کیا حل کیا جائے, دوسرا یہ کہ ایک مسجد میں کتنے قرآن پاک سادہ اور کتنے کس کے ترجمے والے رکھے جائیں. جزاک اللہ خیرا.
انہوں نے شاید یہی کہا تھا کہ لوگ تلاوت کرتے نہیں ہیں اس لیے شہید قرآن کریم مسجدوں میں کثیر ہوتے ہیں. تو رکھے رکھے شہید ہونا مشکل ہے, دیر لگتی ہے. یہ لوگ مطلب زیادہ اگر کوئی پڑھی جانے کتاب تو وہ شہید جلدی ہوتی ہے. تو اب یہ کیا ایک عرصے تک تشریف فرما رہتے ہیں قرآن کریم اور یا بائنڈنگ کمزور ہوتی ہوگی تو رمضانوں میں خاص کر لوگ پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ کم پڑھتے ہیں. قرآن کریم حسب ضرورت رکھے جائیں مسجد میں اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے. قرآن کریم اتنے مسجد میں دینے چاہیے, ایسی مساجد میں دینے چاہیے کہ جہاں ان کی ضرورت ہو, کہ جو آباد گنجان علاقے ہوتے ہیں نا ان میں قرآن کریم مسجدوں میں زیادہ ہوتے ہیں. عام طور پر جو غریب علاقے ہوتے ہیں ان میں شاید کم ہوتے ہوں گے. تو ایسے علاقوں میں قرآن کریم پہنچائے جائیں کہ جہاں کم ہوں. اور ترجمہ کنز الایمان اعلی حضرت کا ترجمہ اور تفسیر رکھی جائے, خزائن العرفان یا سیرات الجنان اس میں بھی اعلی حضرت کا ترجمہ ہے, نور العرفان اس میں بھی اعلی حضرت کا ترجمہ ہے. تو یہ اعلی حضرت کا ترجمہ دیکھ کر رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ وسلم
علی محمد.
محمد جہانگیر عالم عطاری المدنی باب المدینہ کراچی. اونر ہسے اکن سوال عرض گرزار سال سا دینا دے سال دینا فاتیا مستمز گرزار مستر زندگی سامانہ سے مثلا موسیطر مائک دوری وغیرہ وغیرہ لیکن استعمال کرا جا ان بر مزے شرطی کی ہو انہیں رہنمائی فرمان
باپا جان. ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 اور 40 دن کی فاتحہ مسجد میں کی جاتی ہے. مسجد کی اشیاء کا استعمال جو مسجد کی اشیاء جو استعمال کی جاتی ہیں مثلا دریاں اسپیکر وغیرہ, تو اس کا کیا حکم ہے؟
ہمارے یہاں بھی تیجے میں عرف تو ہے کہ مسجدوں میں تیجے ہوتے ہیں تو یہ دریاں وغیرہ اور سب استعمال ہوتا ہے اس میں, تو وہاں بھی اگر اس کا عرف ہے تو حکم جواز ہے. تیجے کا وہاں یا تیجا ہوتا ہے وہاں چوتھیا ہوتا ہوگا کچھ نام ہوتا ہوگا اس کا, اللہ بہتر جانے کیا نام, تو جو بھی ہو مطلب نام. تو عیسیٰ علیہ السلام مرحوموں کا ہمارے یہاں مساجد میں بالکل اس کا عرف ہے اور علماء اس کو منع نہیں کرتے, بلکہ شریک بھی ہوتے ہیں, بیانات بھی ہوتے ہیں, قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, تو وہاں بھی اس کا عرف ہے تو استعمال کر سکتے ہیں. عرف جتنا عرف ہے اتنا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ عرفوں والے جو مسائل ہوتے ہیں نا, یہ وہیں کے ملک کے علماء کو پوچھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کا عرف کچھ ہو, پاکستان کا عرف کچھ ہو, باب المدینہ کا عرف کچھ ہو, تو یوں فرق پڑ سکتا ہے جواب میں. تو بنگلہ دیش کا عرف تو مجھے معلوم بھی نہیں ہے نا, تو اس لیے یہ مسئلہ اپنے وہاں کے علماء سے آپ دریافت کر لیجئے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟
حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی, بچپن میں بھی نہیں کی, اور یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے کہ انہوں نے بھی کبھی بچپن میں بھی بت پرستی نہیں کی تھی. تو یہ دونوں کے لیے کرم اللہ وجہ الکریم کہ اللہ تعالیٰ ان کے وجہ کریم کو, ان کے مبارک چہرے کو مطلب اور برکت دے, چمکائے, اس طرح کے اس کے معنی بنتے ہیں. تو یہ دونوں کے لیے لقب ہے, لیکن مولا مشکل کشا کے ساتھ مشہور ہوا ہے, ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ بولیں تو صحیح ہے, لیکن اب بولیں گے تو لوگوں کو غلط فہمی ہوگی. جو بزرگوں نے لکھا یہ میں نے عرض کیا آپ کو, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا نام مشکات ہے, میں کراچی سے بول رہی ہوں. باپا جانی آپ کو دیالوی شریف بہت مبارک ہو. المدد
یا
گوشے
پاک, المدد یا
گوشے پاک, المدد ہم محمد سعد بخاری. آئی ایم اپروکسیمیٹلی 8 years old. آئی ایم فرام گلاسکو اسکاٹلینڈ, نزوی کبینہ ڈویژن فیضان مرشد. آئی ایم لرننگ دا ہولی قرآن بائی ہارٹ. مائی کوشچن ٹو پاپا جان از دا وین حضور غوث پاک فرسٹ وینٹ ٹو مدرسہ, how many sparas did he know by heart? My beloved Bapa Jan, please remember me and my family in your prayers, and also make dua to Allah Azza wa Jal to provide us enough strength to make a Fazan-e-Madina in Glasgow, Scotland. Jazakallahu khairah.
خلاصہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, انہوں نے آگے دعا کا بھی کہا ہے, اور سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں, اور کیا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 19 پارے ایک ساتھ سنا دیے تھے, ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا پہلی مرتبہ؟
ہمارے غوث اعظم دستگیر 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. ان بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے. فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے, کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا, جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی, میں نے سن کر یاد کر لیا تھا. یہ کرامت منع کی لاش مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 4 سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی.
میرا نام محمد وقاص ستاری ہے، میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے. میرا سوال یہ ہے پیارے باپا جان کہ اگر امام مسجد سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسے موقعوں پر عیب اچھالتے اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور 2 روپے کی بات کو 100 روپے کی بنا کر پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے عوام کے لیے مدنی پھول عطا فرما دیجیے.
2 روپے والی غلطی کو 1 روپے والی غلطی کہہ کر بھی کیوں پیش کریں؟ کیا آپ سے غلطی نہیں ہوتی؟ پھر جیسی غلطی، اس لیے مطلب مسلمان کی عیب پوشی کرنی چاہیے. اگر کوئی غلطی کر بھی جائے اور واجب نہ ہو کہ اس سے لوگوں کو مطلع کیا جائے، تو ایسی صورت میں پھر ظاہر اس کا عیب چھپانا، امام ہو یا غیر امام، اس کا عیب چھپانا چاہیے، بلکہ حکم واجب ہے. اس کی بے عزتی کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، یہ تو گناہ. پھر غیبت کس کو بولتے ہیں؟ غیبت پھر مبالغہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو جائے تو مزید اس کی ہلاکت خیزی بڑھ جائے گی. تو مسلمان کی عزت جو ہے نا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب ہوئے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مومن کی حرمت یعنی عزت تجھ سے بڑھ کر. لیکن ہمارے ہاں بس یہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ امام بیچارہ کوئی بھول کر جائے، جیسے خود تو بھول کرتے نہیں ہے، امام کوئی سی بے احتیاطی کر جائے، بعض اوقات بھول بھی نہیں ہوتی، بے احتیاطی ہوتی ہے، کبھی تو غلط فہمی ہی ہوتی ہوگی، بغیر تحقیق کے شروع ہو جاتے ہوں گے. یہ فتنہ فساد کا انداز ہے، ویسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. لوگ ویسے ہی کو پتا ہے کہ اماموں سے، مولاناؤں سے، علماء سے ویسے ہی اب مربوط نہیں ہے، زیادہ دور بھاگتے ہیں. یعنی شیطان نے اتنا قبضہ جمایا ہوا ہے اور اتنا گناہوں کا تسلسل ہے کہ علماء اچھے نہیں لگتے لوگوں کو، امام اچھا نہیں لگتا. تو اب پھر خمخواہ ایسی باتیں کریں گے تو لوگ اور مطلب اماموں سے، علماء سے دور ہوں گے. اور اب لوگوں کو ملانے کی ضرورت ہے، قریب لانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ دین سیکھیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کے حریص بنیں، نہ کہ ان کی دوری کا سامان کیا جائے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر کبھی ایسا کیا بھی، کسی امام کے خلاف کمپین چلا دی آپ نے، تو توبہ بھی کریں، ان سے معافی بھی مانگیں. ظاہر ان کا بھی دل دکھے گا، عزت نفس کس کی نہیں ہوتی. اب یہ کہ بعضوں کا تو بالکل خامخواہ کے گلے پڑتے ہیں، جیسے کہ وہ کسی نے ایک سے میرے پرانے دوست نے بتایا تھا، شاید اسی کو کسی نے کہا کہ مولانا حلوا کھاتے ہیں. اچھا وہ چلو چلتے ہیں. مٹھائی کی دکان وہاں مشہور تھی اسی علاقے میں، وہ تو میں بھی جانتا ہوں اس مٹھائی کی دکان کو، بہت مشہور تھی. بولا چلو اپنے وہاں جاتے ہیں، مٹھائی کی دکان کو دیکھتے ہیں. وہاں ٹیبلے کرسیوں پر لوگ کھاتے تھے مٹھائی اس دکان میں، اس ہاں بہت مناسب جگہ پر ہے نا، دنیاوی اعتبار سے وہ دکان تھی. اپنے چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کتنے مولانا بیٹھے اور کتنے تیرے ایسے بیٹھے. ہم تو میں ڈاڑی منڈے ہوتے لوگ، تو وہاں رات ساری رات دن آدھی رات تک ڈاڑی منڈے مٹھائیاں کھاتے رہے. اب کوئی ڈاڑی والا سیڑھی چڑھ جائے دکان کی، بولے مولانا مٹھائی کھاتے. کوئی بات ہوئی یار، مولانا حلوا کھاتے. تو نہ حلوا حرام ہے، نہ مٹھائی حرام ہے، نہ مرغی حرام ہے. پہلے مرغی کا بھی بولتے تھے مولانا مرغی کھاتے، اب مرغی سستی ہے نا، پہلے دیسی مرغی ہوتی تھی اور دیگر جو چوپائے ہوتے ہیں نا، ان سے ان مرغی کا گوشت مہنگا، مطلب گوشت پہلے گوشت نہیں ملتا تھا، پہلے پوری مرغی ملتی تھی، خریدنی ہو تو کیا 3 روپے 4 روپے 5 روپے کی مرغی ہوتی تھی. تو کوئی چھوٹا بڑا دن آئے، مخصوص وقت پر مرغی گھر میں پکے یا لوگوں کے، عام طور پہ غریب آدمی مرغی نہ کھا سکے، مرغی مالدار آدمی کھائے. آہستہ آہستہ خیر اب وہ انداز بدل گیا، مرغی فارمی مرغی، برائلر مرغی، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. اب یہ مرغی سستی ہو گئی، شاید وہ گوشت مہنگا ہو گیا، تو اس لیے اب مرغی کو کھاتا ہے تو اس کو یعنی کہ یوں نہیں کہا جاتا کہ مولانا مرغی کھاتے. یہ لوگوں کی بس ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی پناہ. حالانکہ حلوہ کے بارے میں تو حدیث پاک میں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ اول اصل, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے, اور حلوہ کو بعض محدثین نے حلوہ پڑھا ہے, اس کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیزیں اور شہد پسند ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مرغی کے حوالے سے درست فرما رہے, مگر ابھی بھی اگر کوئی مولانا تکا کھاتا ہوا نظر آ جائے نا بابا, کوئی تکا ہو, کوئی بوٹی ہو, اور پھر اس کے ساتھ کوئی پراٹھا رکھا ہوا ہو, تو بات کرنے والے ابھی بھی چہرنے سے باز نہیں آتے. بات کرنے والا بولے سود کھاتا ہو, لیکن مولانا تکا نے, حلوہ نے, یہ پراٹھا نے, کباب وغیرہ کھاتا ہوا کہیں بھی نظر آ جاوے, بھلے بےچارے کو کسی کا دعوت بھی ہو, کہیں دعوت میں بیٹھا ہو تب بھی لوگ بولیں گے مولانا ہڈیاں تو دیکھو پلیٹ کے باہر, ہلکا ہاتھ رکھو, پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے مذہبی طبقے سے بازوں کو تھوڑی سی جیسے کہ وہ عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے,
الرجی ہے.
یہ کیا, یہ درست نہیں ہے نا بابا, مطلب کیا مسئلہ ہے؟
ہر ایک مطلب اپنی آخرت کی بربادی ہے. تو نہیں کھاتا جیسے آپ نے, یہ سود کھاوے اور مولانا حلال طیب کھا رہا ہے نا یہ, لیکن بس نذرانہ بھی مولانا لے قبول کرے, مولانا لے تو بولے مولانا نذرانہ کھاتا ہے, تو نذرانہ کھاتا ہے نا, حلال ہے نا, تو سود کھاتا ہے, تو رشوت کا لین دین کرتا ہے, تو ملاوٹ کر کے وہ سفید پوش چور ڈاکو, مولانا بیچارہ خراب.
انگلش سکھانے والا کوئی ٹیچر 2-4-5 ہزار روپے کی تنخواہ بڑھانے کا بولے تو اس سے اتنا منہ نہیں بگڑے گا, اگر مسجد کا امام 500 روپے کا بولے نا تو بھی مسائل کرتے ہیں. یہ ایک طبقہ ہے, یا یوں سمجھے کہ ایک جنرل مینٹلٹی بن گئی ہے مذہبی طبقے کے حوالے سے, اچھی سوچ رکھنے والے اب اتنے زیادہ نہ رہے, یا مطلب ہیں فی الحال اچھی سوچ نہ رکھنے والے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہ صرف مدنی سوچتا فرمائے بلکہ ان کو بھی بابا مولانا بنا دے اللہ تعالیٰ.
آمین. اور میری برادری کو بھی اللہ توفیق دے کہ یار یہ بے احتیاطیاں نہ کرے.
جی
اس میں بعض اوقات میرے جیسے کوئی امام ہوتے ہیں نا, امامت تو میں نے بھی کی ہے نا, زمانہ بہت برسوں کی ہے, تو امام بھی بعض اوقات بے احتیاطی کر جاتا ہے. ایک امام بے احتیاطی کرتا ہے, کئی امام پھر لپیٹ میں آ جاتے. امام کو بھی چاہیے کہ وہ مطلب لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لے, مسکرا کر ملے, ان کی مطلب یعنی کہ ان کے دکھوں میں حصہ لے اور ان کی دل جوئی کرے, ان سے مطلب یعنی کہ ایسے تعلقات رکھے, ان کو نیکی کی دعوت دے, نمازوں کے لیے گھر سے بلا کر لے آئے, ان کو محبت دے گا نا تو پھر یہ مولاناؤں کے قریب آ جائیں گے. لیکن بعض مولانا بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سلام پھرا اور منہ پھلا کر یہ گھس گئے اپنے حجرے میں, نہ نمازی سے آگے بڑھ کر سلام لینا ہے, نہ دعا کرنی ہے, نہ ملاقات کرنی ہے, کچھ بھی نہیں. اگر کسی نے راستہ روکا بھی نہ ادھر آ جائیے میرے کمرے میں, تو اس طرح بھی بعض اوقات بزن ہو جاتے ہوں گے. تو اس چونکہ اب یہ لوگ مذہبی طبقے سے کترا رہے ہیں, تو اب مذہبی طبقے کو چاہیے کہ اپنی ہمدردیوں کا خزانہ کھول دے, اپنی اخلاقیات کے خزانے کا منہ کھول دے, اور اخلاقیات کی برسات میں ان کو نہلا دے تو ہی قریب آ جائیں گے. جیسے دعوت اسلامی نے لاکھوں مولانا پیدا کر دیے, کہا جائے نہ عرفن تو داڑھی والے کو مولانا ہی کہتے ہیں. دعوت اسلامی نے کتنے مولانا پیدا کر دیے, عوام ان سے نہیں کہتا رہتی اتنا, کہ ساتھ ساتھ ان کو اخلاقیات کا بھی وہ درس ملتا رہتا ہے نا دعوت اسلامی میں. لیکن مسجد کا مولانا بازو کا بےچارا, ان کو ماحول نہیں ملا ہوتا, نہ اس نے کوئی مطالعہ کیا ہوتا ہے اس طرح کا کہ جس میں اس کی سیرت اور کردار میں تبدیلی آئے, اخلاقیات پیدا ہوں, نرم لہجہ بنے, مٹھاس اس کی بولی میں آئے, ایسا نہیں پیدا ہوتا تو پھر یہ مولانا جو ہے نا یہ بےچارا آزمائش میں آ جاتا ہے. اس لیے دونوں طرف خیال رکھنا چاہیے. مولانا اگر نہیں بھی ملنسار ٹھنڈا بالکل رہتا ہے تو بھی عوام کو تو یہ اجازت تو نہیں ملے گی کہ بدتمیزی کریں، لیکن یہ کہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، ہم مطلب ان عوام کو ایسا موقع ہی فراہم نہ کریں گے بےچارے گناہوں میں پڑے، ان کو گناہوں سے بچایا جائے، ان کو شفقت دی جائے، پیار دیا جائے، جو مولانا جو امام لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لے، ان کو پیار دے، ان کو نیکی کی دعوت دے، اور ان کو نمازوں کے لیے بلانے جائے، ان کو نیند سے اٹھانے جائے فجر میں، وہ مولانا سچی بولتا ہوں کہ اللہ کے کا بے تاج بادشاہ بن جائے، ہاں ہاں بولتا ہوں، صحیح بولتا ہوں، بے تاج بادشاہ بن جائے، تھانے دار آ کر اس کو مطلب سلام کرے، اس کا ایسا مطلب ہے کہ ایک اثر قائم ہو جائے گا، لیکن ایسے مولاناؤں کی تعداد کم ہے، بہت کم ہے، تو مسجد کے امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اور عوام کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، دونوں طرف سے مطلب یعنی کہ ایسی پیاری فضا قائم ہو سکتی ہے کہ صحیح معنوں میں حقیقت میں مطلب ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
پاپا کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا عوام میں یہ مشہور ہے کہ جس گھر میں کوئی جانور پالا ہوتا ہے تو کوئی مصیبت آتی ہے وہ جانور اپنے اوپر لے لیتا ہے، وہ مر جاتا ہے؟
عوام میں مشہور ہے کہ جانور گھر میں پالا ہو تو گھر میں جو مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، تو اس تعلق سے مثنوی مولانا روم میں ہے، ایک جوان حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجئے، شاید میں ان کی بولی سے عبرت حاصل کروں، کیونکہ انسانوں کی باتیں روٹی پانی اور مکر و فریب کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایسا خیال اپنے دماغ میں نہ لا کیونکہ اس میں بہت خطرات ہیں، مگر وہ شخص نہ مانا اور بہت اصرار کرنے لگا، تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اس کو کچھ سکھا دو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دی، اور اس سے کہا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اتنا ہی سکھانے کی اجازت ملی ہے۔ ایک دن وہ صبح کے وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، خادمہ نے اندر سے دسترخوان لا کر جھاڑا، جس میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا گرا، مرغ نے فوراً وہ ٹکڑا اچک لیا، تو کتے نے کہا، تم ظالم ہو، تم مٹی میں گرے پڑے دانے تلاش کر لیتے ہو جبکہ میں ایسا کرنے سے عاجز، اگر روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیتے تو اسے میں کھا کر گزارا کر لیتا۔ مرغ بولا، غم نہ کر، اللہ عز و جل اس سے بہتر عطا کرے گا، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا تب تو پیٹ بھر کے کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو فوراً گھوڑا بیچ دیا، اور مرغ جو تھا وہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ دوسرے دن پھر مرغ روٹی کا ٹکڑا لے اڑا، اور مرغ اور کتے کے درمیان وہی گفتگو ہوئی۔ اس مرتبہ مرغ نے کتے سے کہا، وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر مرا ہے، لیکن کل اس کا خچر مر جائے گا، اس لیے تیرا پیٹ بھر ہی جائے گا۔ جب اس شخص نے ان دونوں کی یہ بات سن لی تو اس نے خچر بھی بیچ دیا۔ تیسرے دن پھر وہی واقعہ ہوا، کتا مرغ سے بولا، ہے جھوٹوں کے سردار، تو مجھے بھوکا مارنے پر تلا ہوا ہے۔ مرغ بولا، اس نے خچر جلدی سے بیچ دیا اور وہ وہاں جا کر مر گیا، مگر کل اس کا مالک کا ہمارے غلام مرے گا، تو تجھے کھانے کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اس شخص نے غلام کو بھی بیچ ڈالا اور نقصان سے بچ گیا، اور اپنے جی میں یہ کہنے لگا کہ جب سے یہ بولی سیکھی ہے بس مزے ہو گئے، بری قضا سے بچ گیا ہوں۔ چوتھے دن ٹکڑے سے محروم کتے نے کہا، اے مرغ، تو کب تک مجھ سے چکر کرے گا، اور جھوٹ بولے گا. مغل نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. مالک ہماری بولی سمجھنے کی وجہ سے نقصان سے بچ گیا, لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ آگے تقدیر اس کے لیے کیا بندوبست کر رہی ہے. یاد رکھ اگر تیرے مال کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو غم نہ کر, اس میں کوئی نہ کوئی نفع ضرور ہوتا ہے, فکر نہ کر. مالک اپنے نقصان کو دوسرے پر ڈالتا رہا ہے, لیکن اب وہ کل خود مر جائے گا. اس کے غم میں وارث کل گائے ذبح کریں گے اور تجھے خوب چکنی غذا کھانے کو ملے گی. مرغ کی زبانی جب اس شخص نے اپنی موت کی خبر سنی تو گھبرا گیا, اور اگلے دن فوراً حضرت موسیٰ علی نبینا والے صلوات و سلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلوات و سلام نے اس سے فرمایا تو اپنا نقصان دوسروں کے گلے میں ڈالتا رہا, اب جو قضا آئی ہے یہ ٹلنے والی نہیں. چنانچہ اس کا اسی روز انتقال ہو گیا. ہو مصیبت تجھ پر نازل کوئی گر مال کا نقصان ہو کچھ غم نہ کر, فدیہ اس کو جان اپنی جان کا آپ تو نے ہاتھ سے گویا دیا. ایک اور حکایت بھی بڑی دلچسپ ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پیارے بیٹے جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان, اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے. بیٹے نے عرض کی یہ بات میرے اختیار میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں, میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا. حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم نے فرمایا اے میرے بیٹے, اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے, ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی بھیجا ہے, آؤ ہم اس سے فیضیاب ہونے چلتے. ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت یعنی مضبوطی حاصل ہوگی. چنانچہ سامان سفر لیا اور خچروں میں سوار ہو کر دونوں روانہ ہو گئے. دوران سفر ایک ویران جنگل میں دوپہر ہو گئی, شدید گرمی تھی اور لو بھی چل رہی تھی, ایسے میں پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو چکا تھا. خچر بھی تھکن اور پیاس کی شدت سے ہانپنے لگے. حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت المنان اور آپ کا بیٹا خچروں سے اتر کر پیدل ہی چل پڑے. بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آبادی کا گمان کر کے اسی طرف بڑھنے لگے. راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی, اوپر تک نکل آئی, اور وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. شفقت پدری کے سبب روتے ہوئے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر ہڈی نکالی, اپنے مبارک امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور زخم پر باندھ دیا. حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الحنان کے آنسو جب بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا. کہنے لگا ابا جان آپ تو فرما رہے تھے نا کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے, لیکن اب رونے کیوں لگے؟ فرمایا پیارے بیٹے باپ کا اپنی اولاد کے دکھ اور درد کے سبب غمگین ہو جانا اور رو پڑنا ایک فطری امر ہے. باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے, تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے تو اس سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو. جواب سن کر بیٹا چپ ہو گیا. پھر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت المنان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ. چت کبرے گھوڑے یعنی سفید و سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ایک شخص بڑی تیزی سے بڑا چلا آ رہا ہے. وہ سوار قریب آ کر اچانک نظروں سے غائب ہو گیا اور آواز آنے لگی، میرے پروردگار عز و جل نے مجھے حکم فرمایا، میں فلاں شہر اور اس کے باشندوں کو زمین میں دھسا دوں. مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اسی شہر ہی کی طرف آ رہے ہیں، تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر سے دور رکھے. لہذا اس نے یوں امتحان میں ڈالا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اس طرح آپ دونوں اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی اس عذاب والے شہر کی زمین میں دھسنے سے بچ گئے. تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد اپنا مبارک ہاتھ اس زخمی بیٹے کے پاؤں پر پھیرا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا. پھر کھانے اور پانی کے خالی شدہ برتنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں کھانے اور پانی سے بھر گئے. اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے کو سامان اور سواریوں سمیت اٹھا لیا، اور آن کی آن میں یہ اپنے گھر میں موجود تھے. حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا. عیون الحکایات صفحہ 109 پر یہ حکایت آپ کو پیش کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ان حکایات کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور ان کے کہی ہوئی بات یا مشورے کو ہم اہمیت بھی دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ان کلمات کی برکتوں سے ہمیں نوازتا ہے.
بے شک بے شک بے شک، ہمیں بھی جب کوئی مصیبت آئے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس سے ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی اور چھوٹی مصیبت پر اکتفا کیا گیا. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. بس یہی ذہن بنائے کہ یا اللہ تو نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، ورنہ تو مطلب یہ کہ بندہ کہیں کا نہیں رہے گا. ناشکری بے صبری میں پڑ کر مصیبت تو جانے سے رہی، الٹا ثواب بھی جائے گا، اور بعض اوقات نعوذ باللہ مصیبت سے گھبرا کر لوگ کفریات تک بک دیتے ہیں، اور ایمان بھی بعض اوقات دے بیٹھتے ہیں معاذ اللہ. اس لیے ہے صبر تو خزانہ فردوس، بھائیو عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ سکے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب.
چھپا جا اللہ مجھے محبت بے چھپا ملا ہم مجھے تم ہو للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا آسیا تم ہو وکیل مجرما تم ہو للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا تیری راغ لے خبر اے عمل کون کے عمل کام آئیں گے میرا کون تیرے سوا راغ لے خبر مانا کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر میرے پیغمبر پر کہ سخت مشکل جواب میں ہے
محشر میں حساب آ سکوں گا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا رحمت نہ ہوئی گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا فرما جس وقت غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں میں بھی ہوں غلام کو نہ بھولانا میں بھی ہوں بھولا باپ کا مجھ کو نہ بھولانا فرما کی شفاعت میری اے شافع محشر شفاعت میری ایشا پہ محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا یا شاہ رمضان کا صدقہ یا شاہ مدینہ مہ غوث کا صدقہ جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے کیوں رضا کڑتے ہو ہنسے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے ہو جا اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے یہ ہم مایوس نہیں ہیں
کا بہانہ ہو جا سب کی بھی بخشش کا بہانہ ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ